بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی, پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح جہاں بھی ہوں گے آج بھی آپ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے روا ہفتے کے بعد ہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
عالم اسلام کی تقدیر کو بدلنا ملت ایران کی تاریخی ذمہ داری, رہبر انقلاب اسلامی. ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی پر اسلامی جمہوریہ ایران کی تاکید. یورپ میں خواتین کے نقاب پہننے کے بارے میں بحث کا دائرہ وسیع. عراق میں دو بڑے سیاسی اتحادوں کے درمیان حکومت سازی پر اتفاق رائے. سازباز کے پہلے سے ناکام مذاکرات.
جی ناظرین, جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ اگر ملت ایران اپنا صحیح مقام و مرتبہ حاصل کر لے تو وہ عالم اسلام کی تقدیر کو بدلنے کا راستہ ہموار کر سکتی ہے. آپ نے یہ بیان پورے ایران سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ, مولمین اور ٹیچروں سے خطاب میں فرمایا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ اگر ایرانی قوم حقیقی اور اپنے شایان شان مقام حاصل کر لے تو عالم اسلام کی تقدیر بدلنے کا راستہ ہموار کر دے گی, اور یہ عظیم تبدیلی دنیا کی موجودہ صورتحال کو بھی بدل کر رکھ دے گی. قائد انقلاب اسلامی نے پورے ایران سے آئے ہوئے ہزاروں اساتذہ, معلمین اور ٹیچروں سے خطاب کے دوران استاد شہید مرتضیٰ مطہری کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایران میں ٹیچر ڈے یا یوم معلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ استاد مطہری شہید ایک مکمل معلم و استاد تھے جن کے اندر احساس ذمہ داری پوری طرح موجزن تھا. استاد مرتضیٰ مطہری شہید ایک مکمل معلم اور اسلامی مفکر کا جامع و کامل نمونہ تھے. مطہری شہید نے کبھی بھی حوزہ علمیہ یا یونیورسٹی میں نام و نمود کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی اس کو اہمیت دی, بلکہ وہ ایک مسلمان معلم, استاد اور ٹیچر کی حیثیت سے ہمیشہ اپنی سنگین ذمہ داریوں پر ہی عمل کرتے رہے. قائد انقلاب اسلامی نے بھی بدھ کو اپنے خطاب کے دوران اس موضوع کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مطہری شہید اپنی بابرکت حیات کے دوران جس طرح سے رجعت پسندی کا مقابلہ کرتے رہے, اسی قوت کے ساتھ معاشرے میں پھیلائی جانے والی بدعتوں اور خرافات کے خلاف بھی نبرد آزما رہے, اور یہ مطہری شہید کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ان کی ممتاز خصوصیت تھی. قائد انقلاب اسلامی نے ہمیشہ اس بات پر تاکید فرمائی ہے کہ شاہ کی استبدادی اور پٹھو حکومت کے ادوار میں ایرانی عوام پر مسلط کی گئی پسماندگی کا جبران اور اس کی تلافی کے لیے ملک گیر سطح پر علمی و تعلیمی تحریک کو پورے جوش و خروش کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. تنگ نظر اور مستبد بادشاہوں کے حکومت کے ادوار میں ایرانی قوم صدیوں تک علوم اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول سے محروم رہی, اور اس سرزمین کے عوام کو جو اسلامی تہذیب و تمدن کے پرچمدار ہوا کرتے تھے, جہالت اور پسماندگی کا شکار بنا دیا گیا تھا. مگر اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ایران کے مسلمان عوام کی وابستگی اور ان کے تاریخ دور کا خاتمہ کر دیا, اور ہاتھ سے چلے گئے مواقع کی تلافی کے لیے اسلامی انقلاب نے ایران کے عوام کے سامنے راستے کھول دیے. ایران کو فوری طور پر پسماندگی سے نکالنے کے لیے بچوں اور جوانوں کی تعلیمی بنیادوں میں بڑی تبدیلی لانا ناگزیر ہو گیا تھا, اور پھر اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران کے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا عمل تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. لیکن اس میدان میں کسی بھی طرح کی کامیابی ایران کے فداکار معلمین, اساتذہ اور ٹیچروں کی بھرپور محنت و مشقت کے بغیر ممکن نہیں تھی. یہ تبدیلی نہ فقط محکمہ تعلیم کی سطح پر بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی یونیورسٹیوں میں بھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. البتہ اس طویل سفر کو طے کرنا اور اس عظیم ہدف کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن گزشتہ 3 عشروں میں جس طرح سے ایران میں تعلیم و تعلم پر خاص توجہ دی گئی ہے, اس سے ایران کا مستقبل بہرحال کافی تابناک نظر آ رہا ہے. Thank you.
اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ایٹم بم کا دور گزر چکا ہے اور جن ملکوں نے اپنے گوداموں میں ایٹمی ہتھیاروں کا انبار لگا رکھا ہے انہوں نے اپنی ہی ملک کے عوام اور عالمی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹم بم کا جو سب سے خطرناک اور بدترین اسلحہ ہے دور اب ختم ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے ایٹمی اسلحوں کا انبار لگا رکھا ہے وہ اپنے ہی ملک کے عوام اور ساتھ ہی پوری دنیا کو خطرے سے دوچار کیے ہوئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے جو این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے ہوئے تھے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نعرہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی سب کے لیے اور ایٹمی اسلحہ کسی کے لیے نہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران پوری دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صدر مملکت جناب ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس میں اپنے خطاب کے دوران بھی اس معاہدے کو مؤثر اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 11 تجاویز پیش کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایٹمی ہتھیاروں کو نابود کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات وضع کیا جائے۔ انہوں نے کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ این پی ٹی کا نام تبدیل کر کے ڈی این پی ٹی رکھا جائے، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ۔ این پی ٹی کی شق نمبر 4 کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ این پی ٹی کے تمام ممبر ملکوں کا حق ہے، جبکہ اس معاہدے کی شق نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ اپنے ایٹمی ہتھیار نابود کر دیں، لیکن ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ملکوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بدستور ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی اور وہ ان ہتھیاروں کی ساخت کو اپنی دفاعی ڈاکٹرائن کا اہم جز سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے غیر منطقی نظریات اور اقدامات کے بعد بھی امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں انحراف پایا جاتا ہے۔ امریکہ یہ بے بنیاد دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اس نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ابھی تک ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا، اور وہ بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایران آئندہ اپنے ایٹمی پروگرام میں انحراف کا شکار ہو جائے۔ امریکہ کی اس طرح کی بے بنیاد باتیں ایسے وقت آیا کرتی ہیں جب ایران نے اپنے سبھی وعدوں پر عمل کیا ہے اور ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای اے کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں۔
اور اب چلتے ہیں یورپ میں، جہاں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف مہم ایسا لگتا ہے کہ کافی تیزی آ گئی ہے۔ فرانس، اٹلی، جرمنی اور بیلجیم میں برقع پوش خواتین پر پابندی کے قانون کے بعد اب ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خود یورپی پارلیمان میں ایک ایسا قانون منظور کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے تحت پورے یورپ نے اگر کوئی مسلمان خاتون برقع یا نقاب استعمال کرے گی اور اسے استفادہ کرے گی تو اس پر سخت کارروائی ہوگی۔ اس طرح کے اقدامات کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور یورپ میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ان جیسے سوالوں کا جواب ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تبصرہ کر رہے ہیں اس موضوع پر پاکستان کے سینئر دانشور جناب ثاقب اکبر۔
لیکن جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت مغرب جو ہے وہ اپنے جو بنیادی تصورات ہیں، جو جمہوریت کے، آزادی رائے کے، جو ان کے جو ہے آزادی دین و مذہب کا، جو ان کا خود اپنا جو ان کے تصورات تھے، اس طرح کے اقدامات سے وہ خامخواہ اس کی بھی نفی کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انحراف ہے۔ اور سیکولرزم جو ہے وہ اس کے بھی جو بنیادی تصورات تھے اور جو اس کے ارمان تھے، یہ اس کی بھی نفی ہے۔ سیکولرزم در حقیقت غیر فرقہ واریت کا نام تھا مغرب میں، اور جو مغربی دانشوروں نے اس مسئلے کو اٹھایا تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے، ایک تو اس کا یہ تصور لیا گیا نا کہ جناب بے دین معاشرہ قائم کرنا اس کا۔ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی پہلے جو دانشور تھے مفکرین، ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ کسی کی جانبدار نہ ہو، حکومت جو ہے وہ غیر فرقہ وارانہ ہو. اگر ایک ملک میں یہودی بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، باقی بھی قومیں بستی ہیں، تو حکومت کسی خاص گروہ، مذہب یا فرقے کی جو ہے وہ طرفدار نہ ہو. یہ تھا پہلا بنیادی تصور سیکولرزم کا. درحقیقت جمہوریت اور آزادی رائے اور انسانی حقوق کی جتنی باتیں ہوئیں اس مین تصور اور فکر کے ماتحت ہوئیں. اب جو مغرب جو کچھ کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہی مذہبی شیونزم جس کو وہ کہتا ہے، جس کو وہ انتہا پسندی کہتا ہے، یہ خود اسی راستے پہ چل پڑا ہے. یہ انتہا پسندی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ انسانی حقوق اور آزادی رائے اور آزادی دین و مذہب کی نفی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خام خواہ جس کو کہتے ہیں نا وہ خاص مالی خولیا ہو گیا ہے اسلام کے خلاف یا اسلام کے مظاہر کے خلاف. اچھا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی یعنی ناسمجھی سے اس طرح سے ہو رہا ہے. ایک ایسی فضا آہستہ آہستہ سیکولرزم کے نام پر مغرب میں پیدا کی جا رہی ہے، اسلام اور عیسائیت یا اسلام اور مطلب اس کے خلاف ایک کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو اسلام سے ڈرایا چلا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل کوشچن بھی ہے بڑا اہم، اور یہ ایک نظریاتی کوشچن بھی ہے. مفکرین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کار مغرب کے عوام کو یہ مغرب کے حکمران جو ہیں وہ کس طرف کو دھکیل رہے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی اور پوری دنیا میں انہوں نے جو پہلے ایک امریکی پروفیسر نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تہذیبوں کے مابین جنگ کا، یہ تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی راستے پہ چل پڑے ہیں. یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، یہ انسانیت کے لیے. میں ایک اس مسئلے کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اس مسئلے کو ایک انسانی جو ہے وہ آزادی اور انسانی حقوق اور جمہوریت کے جو اصلی تصور ہے اس کی پامالی پر میں اظہار افسوس اس پہ کر رہا ہوں.
اور اب عراق چلتے ہیں جہاں عام انتخابات کو تقریباً دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. 7 مارچ کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوئے بھی 1 مہینے کے قریب گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک حکومت سازی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. لیکن گزشتہ دنوں نوری مالکی کے اتحاد حکومت قانون اور عمار حکیم کے اتحاد نیشنل الائنس کے درمیان جس طرح سے اتفاق رائے ہوا ہے حکومت سازی کے تعلق سے، اس کے پیش نظر اب یہ امید جڑ پکڑ گئی ہے اور مستحکم و تقویت پا چکی ہے کہ بہت جلد حکومت عراق تشکیل پا جائے گی اور عراق میں ایک نئی حکومت برسر اقتدار آ جائے گی. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
عراق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری صلاح و مشورے کے بعد نوری مالکی کی قیادت والے اتحاد حکومت قانون اور عمار حکیم کی زیر قیادت اتحاد نیشنل الائنس کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں اتفاق رائے اور اتحاد کے ذریعے حکومت تشکیل دیں گے. اس بات کا اعلان دونوں اتحادوں کے عہدیداروں نے باضابطہ طور پر ایک پریس کانفرنس میں کیا. جس وقت اس بات کا اعلان کیا گیا وہاں دونوں ہی اتحاد کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اتحادوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کا مقصد عراقی عوام کی امنگوں اور خواہشات کو عملی جامہ پہنانا ہے. قومی خصوصیات اور لائق و اہل افراد کی شرکت نیز بنیادی آئین کی پاسداری کی اساس پر حکومت کی تشکیل وہ اہم باتیں ہیں جنہیں دونوں اتحادوں کے باضابطہ بیان میں شامل کیا گیا اور ان پر زور دیا گیا ہے. بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ نوری مالکی اور عمار حکیم کے اتحادوں کے درمیان اتفاق رائے آئندہ کی حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار کر دے گا، کیونکہ عراق کے بنیادی آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے سب سے بڑے دھڑے کو جس کے پاس پارلیمنٹ کی نصف سے زائد نشستیں ہوں حکومت بنانے کا حق ہے. عراق میں انتخابی نتائج کے مطابق حکومت قانون اتحاد کو 89 اور نیشنل الائنس کو 70 نشستیں ملی ہیں، اور اب جبکہ ان دونوں نے آپس میں اتحاد کر کے پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ دھڑا بنا لیا ہے اور انہیں کردوں کی بھی حمایت حاصل ہے، تو ایسے میں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود ایک اہم بات یہ ہے کہ ان تینوں اتحادوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس میں سبھی گروہوں کی نمائندگی ہو. عراق کے نیشنل الائنس کے عہدیدار لیلی الخفاجی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کے اتحاد کا موقف ہے کہ عام انتخابات میں جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ سب عوام کے نمائندے ہیں، بنابراہ انہیں میدان سیاست سے الگ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اس طرح کے نظریات اور بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت کی تشکیل جس میں سبھی گروہوں کی نمائندگی، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا قوم سے ہو، حکومت قانون اور نیشنل الائنس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی لیے بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت قانون اور نیشنل الائنس کے درمیان اتفاق رائے اور پھر ان کی طرف سے ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر تاکید سے یہ توقع پائی جا رہی ہے کہ حکومت سازی کے عمل میں حائل رکاوٹ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت عنقریب تشکیل پا جائے گی۔
اور اب چلتے ہیں مشرق وسطی اور خاص طور پر فلسطین کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسے وقت جب فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی بربریت اور وحشیانہ کاروائیاں جاری ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ عرب لیگ نے صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی منظوری دے دی ہے، جبکہ حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں نے اس طرح کے مذاکرات کو پہلے سے ہی شکست خوردہ قرار دیا اور کہا ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ ان مذاکرات کے پس پردہ صہیونی حکومت کے جرائم پر پردہ پوشی کی جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھیں کہ ابھی تک جو صہیونی حکومت کی جارحیت، بربریت اور اس کی وحشیانہ کاروائیاں ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور جو یہ مذاکرات معطل ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ جب تک وہ صہیونی بستیوں کی تعمیر نہیں روکے گی اور اپنی وحشیانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات کو متوقف نہیں کرے گی، روکے گی نہیں، اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کی یہ کاروائیاں جاری ہیں اور مذاکرات کی پھر حامی بھر لی گئی، کیوں؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے عرب لیگ کی جو ہے وہ اپروول سے ہوا ہے، تو اب یہ کہ عرب لیگ جو ہے بہرحال ایک ایسی تنظیم نہیں ہے جس نے بہت جو ہے کوئی اچیومنٹس فلسطینی ایشو پہ جو ہے وہ حاصل کی ہو، بغیر کسی کریڈٹ کے، بغیر کسی جو ہے وہ کنڈیشنز کے جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے وہ امریکن پالیسیز کی جو ہے وہ فالو کیا ہے۔ اگرچہ کچھ تبدیلیاں آئی تھی خود عرب لیگ کے اندر، جس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب ایسٹ جروسٹم بیت المقدس میں، ایسٹ قدس شرقی میں، ایسٹ قدس میں
مشرقی بیت المقدس
مشرقی بیت المقدس میں جو ہے وہ نئی سیٹلمنٹس اور بستیوں کا مسئلہ آیا، تو اس وقت عرب لیگ نے کچھ سٹینڈ لیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جو ہے اس بات پہ انکنڈیشنل جو ہے وہ، یعنی کنڈیشنز کے بغیر دوبارہ مذاکرات پہ راضی ہونا، یہ کوئی بہت عقل مندانہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں لگتا، اور فلسطینینز کے انٹرسٹ میں بھی نہیں جا رہا یہ مسئلہ۔ خود جو آپ دیکھیں کہ حماس جو کہ رول کر رہے ہیں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی ان جو ہے مذاکرات کو کی مذمت کی ہے یا کنڈیمڈ کیا، اور یہ کیا ہے کہ اس سے کوئی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے خود امریکہ کے اندر جو ان کی لابی ہے، زائونسٹ لابی ہے، اس کی جو ان کی جو آپس میں کلنٹن اور جتنے ہائی آفیشلز ہیں ان کی جو اسمبلیز ہیں، ان کے خطاب کے دوران جو ہے اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ پر جو ہے امریکن آفیشلز نے زور دیا ہے، تو اور امریکہ نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس کی جو اسرائیل کی یہ سپورٹ ہے وہ انشیکیبل ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو ہے وہ اگر اسرائیل کے خلاف تمام عرب کنٹریز یا اسلامک امہ جو ہے وہ ایک یونائٹیڈ سٹینس نہیں لیتی، ایک ان کا جو ہے متفقہ لائے عمل نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے سیٹلمنٹس میں کوئی جو ہے اس کو ایون وقتی طور پر روکنے کی یا ٹیمپریری طور پر جو ہے اس کو جو ہے روکنے کی کوئی پروگرام کا اعلان نہیں کیا۔ اس نے مزید جو ہے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس کو جو ہے وہ بنا رہا ہے، بیت مشرقی بیت المقدس میں جو ہے تو اور دوسرے علاقوں میں جو اس کی توسیع پسندہ نازم ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسجد الاقصی کو جو ہے یا وہ نیچے کھدائی کی
جائے اس کو
خطرہ لاحق ہے, جو اسلامی آثار ہے ان کو جو ہے وہ مٹائے جانے کے,
میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے
فلسطینی ہوم ہے وہ ڈیمالش کیے جا رہے ہیں, تو اس سچویشن میں مذاکرات کا قابل نتیجہ یا نتیجہ خیز ہونا کوئی وہ نہیں لگتا.
جی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اوسلو, میڈریڈ اور دیگر جو نام نہاد مذاکرات اور ساز باز کا جو عمل شروع ہوا تھا 1992 یا 1992 سے یاسر عرفات کے زمانے سے, اس وقت سے لے کر اب تک فلسطین کا بچہ بچہ, سیاسی شخصیتوں کی بات میں نہیں کر رہا, بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں صہیونی حکومت کے ساتھ, فائدہ صرف صہیونی حکومت کو پہنچا ہے, نقصان صرف فلسطینیوں کو ہوا ہے. اور جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں صہیونی حکومت نے اپنی وحشیانہ کاروائیاں تیز کی ہیں, اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے اور مراد حاصل کی ہے, اس کے باوجود عرب ممالک کیوں اس پر راضی ہوتے ہیں اور کیوں راضی ہوئے پھر جبکہ اتنا سب کچھ ہو چکا؟
دیکھیے آپ نے دیکھا کہ 2006 میں جو ہے
دو منٹ آپ کے پاس,
لبنان پہ اسرائیل نے حملہ کیا, پھر غزہ پہ جو حملہ کیا, ان دونوں وار میں جو ہے 3-4 ہزار سے زیادہ سویلینز جو ہے وہ مارے گئے, جن میں بچوں کی تعداد اور خواتین کی بہت زیادہ شامل تھی. تو اب دوبارہ جو ہے اسرائیل ایک نئی جنگ کی بات کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں, تو یہ جتنے بھی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو آپ نے پچھلا سارا بیک گراؤنڈ بتایا, اس میں جو ہے ایکچولی جو بعض عرب حکومتیں ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کر رہی تھی اور اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ مصر اور اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بلاکیٹ غزہ کا جو ہے وہ محاصرہ جاری رکھا ہوا ہے,
جس میں بعض عرب حکومتیں بھی شامل,
بعض عرب حکومتیں بھی شامل ہیں. تو اب دیکھنے میں چونکہ عرب حکومتیں جو ہے وہ ایکچولی اسرائیلی, بعض البتہ سب نہیں, اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے جب کام کریں گی اور ان کا ایک متفقہ لائحہ عمل نہیں ہوگا اور وہ یو ایس کی پالیسیز پہ جو ہے وہ چلیں گی, اگرچہ ظاہری طور پر بہت ہی تھوڑی سی مخالفت کبھی کوئی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے اب اسرائیل نے ایسی بھی شرائط جو سیٹلمنٹس کر رہا ہے, فلسطینیوں کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ ممکن ہی نہ رہے عملی طور پر بھی, اس قسم کی اس کی وہ پالیسی.
30 سیکنڈ آپ کے پاس.
ہاں, تو اس سچویشن میں صرف یہ ہے جیسے کنٹریز, اسلامک ریپبلک ایران ہے, دیکھیں سیریا ہے, لبنان میں بعض ہینگ گروپس جو کہ ریزسٹنس کا زیونسٹ رجیم کے سامنے راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اسٹرانگ مواقف کی ضرورت ہے, ایک مشترکہ مواقف کی ضرورت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ پوری اسلامک امہ اور عرب ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں تاکہ فلسطینیوں کے
یقیناً ایسے ہی ہے
رائٹس ہے ان کا دفاع کیا جا سکے اور ان کو جو ہے انٹرنیشنل فورمز جو کہ ابھی اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں.
انتہائی حساس مرحلے سے مسئلہ فلسطین گزر رہا ہے, اور اگر اس وقت اور اس حساس مرحلے پر عالم اسلام اور خاص طور پر عرب حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا, نہ صرف فلسطینی قوم کو بلکہ پورے عالم اسلام اور اس پورے خطے کو. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ آپ کا.